بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين مأسومین، سب مل کے وارث فرش عظیم میں زمانہ کے ظہور کی دعا. اللہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم. باواز بلند صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم، آپ سب کی عزاداریاں اور گریہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے. جس مقصد کی وجہ سے یہ فرش عزا بچھایا گیا، ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما دے. مجلس کے آخر میں شاید وقت نہ ملے، جن جن مومنین نے خدایا التماس دعا کا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو مومنین بیمار حال ہیں مخصوصاً امداد حسین کوسا صاحب بیمار ہیں، سجاد حسین، حاجی خان محمد خان اور کفایت حسین اور جملے مومنین و مومنات جتنے بیمار و پریشان حال ہیں، پروردگار آب حق محمد و آل محمد تمام مومنین کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اور حاضرین مجلس میں جن جن کی جو شرعی حاجات ہیں خدایا آج کے مقدس دن کے صدقے میں ان سب کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہت سارے مومنین نے مجھے التماس دعا کا اپنی دعائیں میرے ذمے لگائیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ و آواز بلند صلوات پڑھے محمد
سفر ارمین پر جو مومنین مومنات ہیں ان کی،
ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے گا ان مومنین کی حفاظت کے لیے جو زیارات پر گئے ہیں اور حفظ و امان کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹ کر واپس آ جائیں، یا وہ مجاہدین اسلام جو مشغول جہاد ہیں سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے گا۔ وعجل فرجہم، آج کیونکہ وقت بھی کم ہے تو لہٰذا مختصر عرائض اور مصائب کے دن ہیں۔ ارشاد ہوا فذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم عاشورہ مناتے ہیں، ہم محرم مناتے ہیں، ہم اربعین مناتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مجلس کیوں مناتے ہیں، انہیں ایک بار مجلس میں آنا چاہیے، اس مجلس میں یا خدا کا نام لیا جاتا ہے یا مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے یا آل مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے یا شہداء کا نام لیا جاتا ہے، اور ہم کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے خود کہا فذکرونی اذکرکم۔ کہ تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا، اور ہم تو اس منزل پر فائز ہیں کہ ہم صرف ذکر نہیں کرتے، ذکر کثیر کرتے ہیں۔ شاید دوسرے مکتب اور مذہب میں سال میں ایک مرتبہ کوئی حج پہ جائے، دن میں پانچ مرتبہ خدا کو یاد کیا جائے، یعنی ہم دن میں پانچ مرتبہ بھی یاد کرتے ہیں، حج پہ جا کر بھی یاد کرتے ہیں، اور روزانہ گھر میں کوئی نہ کوئی مجلس رکھ کے بھی یاد کرتے ہیں، اور چوبیس گھنٹہ دل میں ذکر محمد و آل محمد کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہم ذکر کثیر کی منزل پر فائز ہیں۔ نعرہ سلام، وعجل فرجہم، پھر اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کوشش کریں ذکر نفسی کی منزل پر پہنچ جائیں، نہ صرف زبان، نہ صرف ہاتھ ماتم کے لیے اٹھیں، فرمایا یہاں تک کہ تمہارا دل اگر دھڑکے تو حسین کے کہنے پر دھڑکے، دل اگر چلے تو مولا کے کہنے پر چلے، یعنی بدن کا عضو عضو۔ کل میں نے چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، دیکھیے ہم کہتے ہیں امام زمانہ آ جائیں، تو تمام شیعوں سے سوال ہے مولا آ کر کیا کریں گے؟ ایک ہی کام کریں گے نا، مولا اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کیا امام کا انتظار کرنا اس طرح ہے کہ ہم ایک بس اسٹاپ پر بیٹھ جائیں کسی بس کے انتظار میں، ریلوے ٹریک پہ بیٹھ جائیں کہ ٹرین کب آتی؟ علماء فرماتے ہیں نہیں، جو امام کے آنے کا مقصد ہے وہ ابھی سے پورا کرو۔ مولا کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ حکومت کو قائم کیا جائے، تو فرماتے ہیں ہر شیعہ پر لازم ہے کہ امام کے آنے سے پہلے ایک حکومت بنائے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے ہماری درسگاہ،
اگر دنیا میں 400 ملین یا 500 ملین شیعہ ہیں، اگر یہ 400 ملین حکومتیں بنا دیں، یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں مل کے ایک امام کی بڑی حکومت بن جائے گی۔ تو آپ کہیں گے مولانا کیا آپ ہمیں نظام سے، حکومت سے لڑانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنائیں؟ ارے میں نہ ایم پی اے، نہ میں ایم این اے، نہ میں وزیر اعظم، نہ میں صدر، نہ میں فوج کا جنرل، میں حکومت کیسے بناؤں؟ ہاں یہی سوال پیدا ہوگا نا کہ آپ ہمیں لڑنے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ حکومت وہاں بنائی جاتی ہے جہاں پر آپ کا اختیار چلتا ہے۔ آپ وزیر اعظم نہیں، اگر بن جائیں تو آپ کا اختیار ہے تو امام حکومت بنائیے، لیکن آپ وزیر اعظم نہیں، آپ ایم پی اے نہیں، آپ ایم این اے نہیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے اختیار کا دائرہ کہاں تک ہے، کہاں تک آپ کا اختیار ہے۔ امام بارگاہ تک آپ کا اختیار ہے تو اس امام بارگاہ میں امام حکومت قائم کرو۔ کہاں تک آپ کا اختیار ہے، شہر تک اپنا اختیار ہے، شہر میں امام زمانہ کی حکومت قائم کرو۔ کہ نہیں مولانا، نہ میرے پاس امام بارگاہ ہے، نہ شہر ہے، نہ کوئی تنظیمی میرے پاس عہدہ ہے۔ بھائی کم از کم گھر کا اختیار تو تمہارے ہاتھ پہ ہے کہ نہیں؟ بیوی کا اختیار، بچوں کا اختیار، بہوؤں کا اختیار ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ گھر میں امام زمانہ کی حکومت کو قائم کرو۔ لیکن کوئی مومن اتنا بیچارہ ہے کہتے مولانا میری تو بیوی پر بھی نہیں چلتی، اکثر نہیں چلتی کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی کی بیوی پر نہیں چلتی، لیکن ایک سوال تو آپ سے کر سکتا ہوں، آپ کو اس مجلس میں لانے والا کون؟ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی نے آپ کو مجبور کیا؟ کیا کسی نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا؟ سب لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، اگر آپ چاہیں اٹھ کے چلے جائیں، لیکن آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کے جسم پر آپ کا اختیار ہے۔ یہ ہاتھ میرے کہنے پر اٹھتا ہے، میرے کہنے پر نیچے آتا ہے، یہ سر میرے کہنے پہ اوپر جاتا ہے، میرے کہنے پر نیچے آتا ہے۔ آپ جب نعرہ مارتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، گویا آپ کی زبانیں آپ کے اختیار پر ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کم از کم جو اختیار تجھے خدا نے دیا ہے وہ تمہارے جسم پر ہے، تو کم از کم اپنے جسم پر حکومت مہدی کو قائم کر کے دے۔ یعنی آج کے نوجوان کی آنکھیں وہاں دیکھیں جہاں امام زمانہ کہے، آپ کے قدم وہاں جائیں جہاں مولا امام زمانہ کہے، آپ کی زبانیں وہ بولیں جو امام زمانہ کہے، آپ کے چہرے وہاں اٹھیں جہاں امام زمانہ کہے۔ جب وجود پر امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اب امام فرماتے ہیں ایسا مؤمن جس نے دنیا میں کوشش کی کہ اس کے وجود پر آقا امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے، امام فرماتے ہیں یہ میرا وعدہ ہے، اگر یہ دنیا سے چلا جائے، اگر لوگ اسے قبر میں دفن کر کے بھی چلے جائیں، دعائے احد میں فرماتے ہیں جب میں اپنی بڑی حکومت قائم کروں گا اسے قبر سے اٹھا کر اپنے لشکر میں شرکت دلواؤں گا۔ ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وجود پر امام زمانہ کی حکومت قائم کرے۔ اور اس وجود میں بھی اللہ نے مختلف حصے بنائے ہیں، جس طرح پاکستان کا کیپیٹل اسلام آباد ہے، آپ کے وجود کا کیپیٹل آپ کا ذہن ہے۔
سبحان اللہ،
پورے ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی حکمراں، کبھی فوج یہ نہیں چاہے گی کہ اسلام آباد کے حالات خراب ہو جائیں۔ وہاں پہ ایک ریڈ زون بنایا جاتا ہے، ایک بلو لائن بنائی جاتی ہے کہ جہاں پر انٹری منع ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں تو بھی اپنے ذہن میں ایک ریڈ لائن بنا کہ جہاں پر کوئی شیطان نہ جا سکے۔ اگر ذہن خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اگر ذہن میں نجاست چلی گئی پورا جسم نجس ہو جائے گا. اور آج دشمن کے امام فرماتے ہیں جب قرآن میں پروردگار عالم میں اس آیت کو نازل کیا کہ جب گنہگار میری دربار میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اگر 100 برائیاں ہیں میں 100 برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. فرمایا شیاطین نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ دیا، ارے ہماری محنت تباہ و برباد ہو گئی، ہم 10 سال کوشش کریں کسی کو مسجد میں نہ جانے سے، ہم 10 سال کوشش کریں کسی کو نمازی نہ منانے میں، ارے اللہ نے ایک توبہ کے ذریعے سے اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا. فرمایا جو سب سے بڑا خناس تھا اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب ہم ایک کام کریں گے، اسے نماز سے نہیں روکیں گے، اس کو روزے سے نہیں روکیں گے، اس کو زکات سے نہیں روکیں گے، اصل چیز سے روکیں گے. فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ہم اس کو توبہ سے روکیں گے کہ یہ توبہ کے قریب نہ جائے، یہ دعا کے قریب نہ جائے، یہ اللہ کی مناجات کے قریب نہ جائے، یہ خدا کی دربار میں رونے کے قریب نہ جائے. لہذا اگر توبہ کے قریب نہیں جائے گا، اگر گناہ کرتا رہے گا پھر اس نماز کا کیا فائدہ؟ آج دشمن یہی کر رہا ہے کہ آپ کا سب سے حساس ترین جو جسم کا مرحلہ ہے وہ آپ کا ذہن ہے، وہ نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، ذہنوں کے اندر نجاست ڈال رہا ہے، ذہنوں کے اندر شبہوں کو پیدا کر رہا ہے. کہ کل میں نے کہا اخباریت کا شبہ ایک ایسا شبہ ہے، اگر نوجوان اس کا جواب نہ ڈھونڈے، اگر اس کا حل نہ ڈھونڈے، اگر علماء کے دروازے پر نہ جائیں اور جوابات کو تلاش نہ کریں، یہ شبہ آپ کے عقیدے میں بدل جائے گا. اور جب عقیدہ بن جائے انسان کا ذہن مکمل خراب ہو جاتا ہے. شاہ کے زمانے میں حالانکہ اس ملعون نے بڑی کوشش کی اور بڑے بڑے نوجوانوں کو گمراہ کیا، انہوں نے تہران میں باقاعدہ حسینیہ امام بارگاہ بنائے گئے، وہاں پر ایسے ایسے مولویوں کو بٹھایا گیا، ایسے ایسے پڑھنے والوں کو بٹھایا گیا جو نوجوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کرتے تھے. پاکستان میں ایک ایسی جگہ بنی تھی، انہوں نے کہا بھائی روایات میں کیا آیا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ جب دنیا میں جور فسق فجور بھر جائے گا، ظلم و جور و فسق و فجور جب دنیا میں بھر جائے گا تو امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. تو اس نے کہا بھائی آپ امام زمانہ کے ظہور کو قریب کرو. کہا کیسے؟ کہا جتنا گناہ کر سکتے ہو، جتنی زنا کر سکتے ہو، جتنا فسق و فجور میں جا سکتے ہو تو امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. وہاں کے سارے نوجوان گناہوں میں پڑ گئے، آلودگی، یہ شبہ تھا نا ذہن میں، بھائی ہم گناہ کریں گے تو امام زمانہ آئیں گے، ہم فسق و فجور کریں گے تو امام زمانہ آئیں گے، ہم فحاشی کی طرف جائیں گے تو امام زمانہ آئیں گے، تو لہذا ہم امام زمانہ کے ظہور میں مدد کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ کی لیا سائٹ پہ بھی ایسے ہی جگہیں بنائی گئیں جہاں پہ نوجوانوں کو ان احادیث اور روایات کی غلط تفسیر کر کے گمراہ کیا جاتا تھا. اگر یہاں پر کوئی عالم ہوتا، کوئی صحیح تفسیر کرنے والا ہوتا تو وہ بتاتا کہ حسین ابن علی کا مقصد کیا تھا اور حسین ابن علی کے بیٹے کا مقصد کیا ہے. کہ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں اے میرے جد آقا حسین ابن علی، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اپنے جسم پر تیر کھاتا لیکن آپ کے جسم پر کبھی تیر لگنے نہیں دیتا. پھر فرماتے ہیں اے میرے جد حسین، آپ کے درمیان میرے درمیان بڑا فاصلہ ہے، اب میں وہی کروں گا جو آپ نے کیا تھا. پہلا کام لآمر بالمعروف وانہا عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دوں گا، لوگوں کو برائی سے روکوں گا اور آپ کے غم میں اتنا روؤں گا، اتنا روؤں گا کہ مولا فرماتے ہیں میں صرف آنسو نہیں روؤں گا، فرمایا میں خون کے آنسو رہوں گا اور اللہ مجھے آپ کے غم میں ہی، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کے غم میں ہی مجھے شہادت نصیب فرما دے. کہ وہ امام زمانہ کہ اہل بیت فرماتے امام کا حکم ہے کہ تمام تر اماموں نے حکم کیا تو ظاہر پر کیا، لیکن کہا اے مومن مسلمان خبردار جب امام زمانہ آئیں گے وہ حکم ظاہر نہیں کریں گے، حکم بے باطن کریں گے. یعنی اگر کسی کے دل میں فسق و فجور ہے، اگر کسی کے دل میں منافقت ہے لیکن کالے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہے، اگر دل میں منافقت ہے لیکن مجلسوں میں آ رہا ہے، اگر دل میں منافقت ہے لیکن شیعت کا لبادہ پہنا ہوا ہے، اگر دل میں گناہ اور گناہ کی محبت ہے لیکن ظاہراً اچھا ہو کے گھوم رہا ہے، امام زمانہ حکم بے باطن کریں گے. فرمایا وہ حکومت علی کی حکومت کی طرح نہیں ہوگی کہ ظاہر پہ حکم کیا جاتا تھا، لیکن اگر امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی، اگر کسی کے دل میں فسق و فجور ہے مولا اسے وہیں پر سزا سنائیں گے. وہاں پر ظاہر پہ حکم نہیں کیا جائے گا، باطن پر حکم کیا جائے گا. یہ نوجوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا جاتا تھا. یہ تو اللہ صدر رحمت کرے امام خمینی پر، جن کے انقلاب کے بعد آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں درباری ملا اس زمانے میں بھی تھے جو شاہ کی بیوی کے ہاتھ چومتے تھے، جن کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ نہ محرموں کو ہاتھ لگانا حرام ہے. درباری ملا تھے جو پیسوں پر پلتے تھے. آج پاکستان میں ممبر پر آنا بہت آسان ہے. آپ 1000 کی جنا کیب خرید لیں, 4000 کی شیروانی خرید لیں اور ممبر پر بیٹھ جائیں. آج کل تو اس لباس امامہ میں بہت لوگ آ گئے, لیکن امام فرماتے ہیں اہل بیت نے اصول دیے ہیں, جس کو بھی پرکھنا ہے اصولوں پہ پرکھیے. کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو بھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جو اصولوں پہ آ جائے. پہلا اصول امام فرماتے ہیں یہ دیکھنا اس کے دل میں خوف پروردگار عالم ہے کہ نہیں ہے. اگر خوف خدا نہیں, اگر اللہ کا ڈر نہیں, تو مولا فرماتے ہیں وہ تجھے دین نہیں سکھائے گا, وہ تمہارے بچوں کو دیندار نہیں بنائے گا. دوسرا مولا فرماتے ہیں یہ دیکھنا کیا مال پرست ہے کہ نہیں ہے. دوسرا تیسرا امام فرماتے ہیں یہ دیکھنا کہ شہرت طلب ہے کہ نہیں ہے. اگر دل میں شہرت ہے, چوتھی چیز امام فرماتے ہیں دیکھنا اس کے دل میں حب ذات ہے کہ نہیں ہے. یہ چار چیزوں کو دیکھنا, اگر یہ چار چیزیں اس کے وجود میں نہیں ہے, وہ تمہاری اولاد کو دیندار بنائے گا. لیکن اگر یہ چار چیزیں اس کے وجود میں ہے, وہ تجھے دنیا تو دے گا لیکن دین نہیں دے گا. اگر دیندار بنانا ہے, اسی لیے فرمایا علامہ مجلسی, دیکھیے علماء کے تبلیغ کرنے کا اثر بہت زیادہ بھی تھا اور پلس میں ان کا انداز بھی بڑا الگ تھا. انہوں نے ایک مرتبہ قوم اور تہران کے ڈاکوؤں کو دعوت دی کہ آ جاؤ, میں آپ کے پاس ایک مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی تبلیغ انہی کے درمیان کی جاتی ہے جو گمراہ ہوں, جو پہلے سے نمازی, پہلے سے زکوٰۃ کے پابند, ان کے درمیان کیا تبلیغ, وہ تو پہلے سدھرے ہوئے ہیں. ہمیں تو ان کو پٹڑی پہ لانا ہے جو پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں. ہماری تنظیموں کا یا دوسرے جو لوگ تبلیغی کام کریں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ارد گرد گھومتے رہتے ہیں, اپنے ہی کنویں میں ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. گھر سے باہر نکلنا ہے, ان لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرنا ہے جو دین سے دور ہیں, جس طرح اہل بیت علیہم السلام نے کیا. نکل جاتے تھے لوگوں کی طرف تبلیغ کے لیے. اب انہوں نے ڈاکو کو کہا بھائی آ جاؤ, ہم آپ کے, کیونکہ کوئی ڈاکو تھے لیکن شیعہ تھے, دل میں محبت حسین ابن علی پر اہل بیت تو تھی لیکن گناہوں میں آلودہ تھے. انہوں نے مجلس پڑھی, مجلس پڑھنے کے بعد محفل میں بیٹھے تو انہوں نے ڈاکوؤں سے کہا کہ آپ, ہمیں پتا ہے ڈاکو ہیں, لیکن یہ بتائیے آپ کے اندر اچھی عادت کیا ہے جس کی آپ خود بھی تعریف کریں. کہنے لگے مولانا جو ہم پر احسان کرتا ہے ہم کبھی اسے نہیں لوٹتے. اچھا, جس نے کبھی ہماری مدد کی ہو, جس کا ہم نے کبھی نمک کھایا ہو, ہم کبھی اس کی نمک حرامی نہیں کرتے. یہ ہمارا وعدہ ہے. پورے شہر میں جا کر پوچھ لیجئے, جس کبھی, جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہو, کبھی ہم اس کی نمک حرامی نہیں کرتے. اللہ مجلسی نے کہا نہیں, تم نے نمک حرامی کی ہے. انہوں نے کہا مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہمارا چیلنج ہے, کوئی کہہ دے آپ ہمارا سر قلم کروا دیں, ہمیں پھانسی پہ چڑھا دیں, ہم چڑھنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا وعدہ ہے, ہم نے کبھی کسی کے ساتھ نمک حرامی نہیں کی. اللہ مجلسی نے فرمایا ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک تمہارا رب تجھے نمک کھلا رہا ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک تو اس خالق کا نمک کھا رہا ہے, اسی کی تم نے نمک حرامی کی ہے. پر میں سب ڈاکوؤں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے ہاں قبلہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. اسی وقت سب نے کہا آج کے بعد ہم ڈاکے لگانا چھوڑ دیں گے. جس کے ضمیر کو بیدار ہونا ہو وہ ایک نصیحت کے ذریعے بیدار ہو سکتا. یہی ذکر کی جو میں باتیں کر رہا ہوں, آیت اللہ نباتی فرماتے ہیں ہمارے استاد کو کہ انہوں نے جب ان سے پوچھا قبلہ یہ تمام تر اذکار, یہ تمام تر اورات جب آپ کرتے ہیں آپ کو اتنا فائدہ ملتا ہے, ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ تو انہوں نے پہلا تو جواب یہ دیا کہ آدمی صاحب جو کتاب, جو نہج البلاغہ, جو مفاتیح الجنان آپ کے گھر میں ہے وہ ہمارے گھر میں ہے, ہم کوئی نیا ذکر نہیں کرتے, لیکن اصل جو گھر کی مربیاں ہیں, جو تربیت کرنے والی ہیں, وہ خواتین ہیں. یہاں پر اکثریت میں خواتین, ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. فرمایا ہمارے استاد نے یعنی آغائے نخودکین ہمیں بتایا تھا کہ میرے لال اگر روحانیت چاہتے ہو, اگر آخرت میں درجات اعلیٰ چاہتے ہو, تو فرمایا سب سے ایک چیز کا خیال رکھنا, اپنے پیٹ کو گناہ سے بچانا, اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے بچانا. اگر ممبر پر آنے والا حرام خوری کرے, اگر مجلس کروانے والا حرام خوری کرے، اگر مجلس سننے والا حرام خوری کرے، یعنی لقمہ حرام کھائے، حرام کا مال کھائے، رشوت کا مال کھائے، فرمایا کبھی بھی اس کے دل میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی یہ مکاتب روحانی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ اپنی شکم کو پاک نہیں کرتا۔ ایک ذہن ہے جس میں آپ کے افکار پلتے ہیں، ایک شکم ہے جہاں سے آپ کا خون بنتا ہے۔ اگر خون پاک غذا سے بنے تو اس کا کردار پاکیزہ بنتا ہے، اگر افکار پاک بنے تو اس کے عقیدے پاک بنتے ہیں۔ عقیدوں کی پاکیزگی اور کردار کی پاکیزگی، یعنی عمل اور عقیدہ، جب یہ دونوں پاک بنتے ہیں تب جا کے انسان علی والا بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، میرے استاد نے مجھے کہا تھا، ایک تو لقمہ تمہارا حلال ہونا چاہیے۔ آغائی کوہستانی فرماتے ہیں ہم گندم لیتے تھے، گندم لینے کے بعد اپنے گھر میں اس کا آٹا بنا کے روٹیاں بنا کے کھاتے تھے۔ فرماتے ہیں کچھ دن گندم کھانے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں کچھ عبادت سے دور ہو گیا، مجھے لذت میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ فرمایا اس کسان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ نے گندم دی ہے، مجھے لگتا ہے اس گندم میں کوئی اشکال ہے، کوئی مسئلہ ہے، مجھے عبادت میں لذت نہیں مل رہی۔ انہوں نے کہا قبلہ ایک غلطی مجھ سے ہو گئی، جب میں اپنی گندم کو کاٹ رہا تھا میں نے ہمسائے کی گندم کو بھی تھوڑا کاٹ لیا تھا، یعنی بغیر اجازت کے اس کی گندم بھی میرے گندم میں آ گئی تھی، لہٰذا اثر ختم ہو گیا۔ اب آغائے نباتی فرماتے ہیں، خواتین کے لیے جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ نہ صرف لقمہ پاک ہونا چاہیے، یہ فذکروا ذکرا کثیرا یا اذکرونی اذکرکم کی منزل ہے۔ فرمایا اس سے روٹی لیا کرو، آج ہم مختلف جگہوں پہ کھانا کھاتے ہیں، اس سے روٹی لیا کرو جو انسان باوضو ہو اور جس کی زبان پر ذکر خدا ہو، وہ روٹی آپ کے بدن پہ اثر کرتی ہے۔ فرمایا میری ماں کی عادت تھی، جب بھی وہ کھانا بناتی تھی اس کی زبان پر ذکر ہوتا تھا۔ خواتین کے لیے، اگر بچے علی اکبر کی طرح بنانا چاہتی ہیں، اگر بیٹیاں جناب زینب جیسی بنانا چاہتی ہیں، اگر گھروں میں کردار علی اور اولاد علی لانا چاہتی ہیں، تو فرمایا اصل چیز خواتین کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ غذا بنانے والی خواتین ہیں۔ کتنی تکلیف ہے وضو کرنے میں، ایک وضو کر لیجئے اور جب کھانا پکائیں زبان پر یا قل ھو اللہ ہو، یا صلوات ہو محمد و آل محمد پر، یا سورہ انا انزلنا پڑھتی رہیں، یا آیت الکرسی پڑھتی رہیں، یا سورہ کوثر پڑھتی رہیں، یعنی جس زبان پر قرآن کی تلاوت ہوگی، اب جب یہ روٹیاں پکیں گی ان روٹیوں میں روحانیت ہوگی، اب جب یہ بچہ یہ روٹی کھائے گا کبھی باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی ماں کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی امام زمانہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔
محمد وعجل،
امام فرماتے یہی کردار اپنانا چاہیے اہل بیت کے ماننے والوں کو۔ گھروں میں اگر روحانیت چاہتی ہیں اس منزل ذکر پر اپنے بچوں کو فائز کریں، جہاں پر ہر بہن، ہر بیٹی، ہر ماں ایسا کردار اپنائے تو مولا فرماتے ہیں گھر نورانی بنا جاتا ہے۔ اور جب شبہ ذہن میں آتے ہیں تو رجوع کس سے کیا جائے؟ علماء سے کیا جائے۔ جناب محمد ابن حنفیہ علی کے بیٹے میدان جنگ میں ہیں، مولا علی نے سب سے پہلے محمد ابن حنفیہ کو بھیجا میدان جنگ، بہادر تھے، بہت بہادر تھے۔ فرمایا گئے، جب واپس آئے بدن زخموں سے چور چور، امام نے بٹھایا، شہد کا پانی پلایا، کہا محمد ابن حنفیہ شیر کبھی تھکتے نہیں، شیر کبھی تھکتے نہیں، میرے لال پھر جا میدان جنگ۔ یہ علی کیا سکھا رہے ہیں؟ فرمایا کبھی بھی راہ خدا کے جہاد میں تھکا نہ کرو۔
نعرہ
کبھی کبھی ہم جو ممبر پر آ کر تبلیغ کرتے ہیں ہمیں بھی مایوسیاں ہوتی ہیں، مختلف مجمع ملتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ملتے ہیں، مختلف کمنٹس ملتے ہیں، کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے، لیکن واقعا ان واقعات کو پڑھ کر ہماری مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ کبھی بھی راہ جہاد خدا میں تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کا شیر کبھی تھکتے نہیں۔ فرمایا شہد کا پانی پلایا، پھر بھیج دیا، دوبارہ آئے زخم اور بڑھ گئے، امام نے پھر شہد کا پانی پلایا، کا شیر بیٹا ہے دوبارہ جا، کہ جب تک بدن میں جان ہے لڑتے رہو۔ فرمایا تیسری بار آئے زخم اور بڑھ گئے، تیسری بار امام نے پانی پلایا شہید کا، دوبارہ گئے۔ فرمایا اب جب واپس آئے بالکل بدن نڈھال ہو چکا تھا، اتنے زخم لگے تھے، کہا میرے لال اب تو نے حق ادا کیا علی کے بیٹے ہونے کا. فرمایا بیٹھ گئے. یہ شبہ ڈالنے والے اس زمانے میں بھی تھے, لیکن دیکھیے عقل مند ہو, مومن عقل مند ہو, جواب عقلی رکھے. ایک منافق آیا شبہ ڈالنے, یہ منافقین ہیں جو شیعت کے درمیان شبہ ڈال رہے ہیں, جو ہم کو راہ حق سے, نوجوانوں کو راہ حق سے دور کر رہے ہیں صرف اپنی دنیا کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنے نام کے لیے, اپنے ذات کے لیے. انہوں نے آ کر جناب محمد ابن حنفیہ کو کہا کب ہمیں لگتا ہے کہ علی آپ سے محبت نہیں کرتے. محمد نے کہا کیوں, میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. کہا دیکھو حسن بیٹھے ہیں, حسین بیٹھے ہیں, آپ کو بھیج دیا, اس کا مطلب آپ سے محبت نہیں کرتے. جب زخم لگے تھے آپ کو بٹھا دیتے, حسن کو بھیجتے, حسین کو بھیجتے, لیکن آخری لمحے تک آپ کو لڑاتے رہے. محمد نے کہا کہ اے منافق خاموش, مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کر, کیونکہ مجھے اپنے نبی کے کلام پر یقین ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی, میرا بابا حق کے ساتھ ہے, حق میرے بابا کے ساتھ. آج اگر کوئی علماء کے خلاف, مراجع کے خلاف بات کرے, آپ امام کی روایت لائیے, قرآن کی آیت لائیے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, فرمایا ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں جو علم رکھتے ہیں, جو تقویٰ رکھتے ہیں. واقعاً آج متقیوں کی لائن لگائیے, کتابوں کو کھولیے, علماء کی لسٹ پڑی ہوئی ہے کہ کن کن علماء نے درجات اعلیٰ پر فائز ہوئے. آغائے بہجت ہیں, امام خمینی ہیں, آغائے جواد عاملی ہیں, آغائے طبع طبائی ہیں, آغائے محسن الحکیم ہیں, کتنے بڑے بڑے علماء ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا میرا بابا حق کے ساتھ ہے اور حق میرے بابا کے ساتھ, میرا بابا کبھی غلطی نہیں کر سکتا. کہا پھر آپ یہ تو بتائیے آپ کو کیوں بار بار بھیج رہے تھے. انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تو اپنے پورے جسم سے محبت کرتا ہے. کہاں, آنکھوں سے برابر برابر, زبان سے برابر, پاؤں سے برابر. کہ یہ بتا اگر تمہارا پورا جسم تمہارے لیے برابر ہے, یعنی اس کا مطلب اگر تمہارا پاؤں سے محبت نہیں کرتے کہ تمہارا پاؤں کاٹ دیں. کہ نہیں, میں پورے جسم سے برابر محبت کرتا ہوں. کہ یہ بتاؤ پھر تمہارا پاؤں جب چلتے ہو تو اس پاؤں کو خاردار زمین پہ رکھتے ہو اور آنکھوں کو سجا کر اوپر رکھتے ہو, تم ہاتھوں پہ کیوں نہیں چلتے, پاؤں پہ کیوں چلتے ہو, گویا تم اپنے پاؤں سے محبت نہیں کرتے. تو کہتے ہیں آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, نہیں میں اپنے پاؤں سے بھی محبت کرتا ہوں, لیکن کہا کہ پاؤں کا مقام ہی یہی ہے کہ وہ زمین پر چلے, یہ نہیں کہ میں اپنے پاؤں سے محبت نہیں کرتا, اس کا مقام یہی کہ زمین پر چلے. کہا ٹھیک ہے, دوسرا میرے سوال کا جواب یہ دو, تم پورے بدن سے محبت کرتے ہو. کہا کہ اگر کوئی تیر تمہاری آنکھوں پر لگے تو تم اس تیر کو بچا, آنکھ کو بچانے کے لیے کیا کرو گی؟ کہ میں اپنا ہاتھ آگے لاؤں گا. کہا اس کا مطلب تم اپنے ہاتھ سے محبت نہیں کرتے, اپنی آنکھوں سے زیادہ محبت کرتے ہو. کہا نہیں نہیں, آنکھوں کو بچانے کے لیے ہاتھ کی ڈیوٹی ہے, یہ ہاتھ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آنکھوں کو بچائے اور آگے آ جائے. فرمایا حسن و حسین علی کی آنکھیں ہیں, میں علی کے بازو ہوں. کتنا حسین طریقے سے محمد ابن حنفیہ نے شبہ کا جواب دیا. علی کا پڑھا لکھا بیٹا تھا, ہمیں بھی علی کا پڑھا لکھا شیعہ بننا ہے, اسٹڈی کرنا ہے, اطلب العلم کے پیچھے جانا ہے, اپنے عقائد کو پڑھنا ہے, تاکہ اگر دشمن ہمارے اوپر شبہ وارد کرے ہم محمد ابن حنفیہ کی طرح شبہ کا جواب دے دیں. مالک اشتر نے بھی مشہور ہے نا کہ مالک اشتر نے اتنے مارے جتنے مولا علی نے مارے ایک کم, تو مالک کے ذہن میں لوگوں نے شبہ ڈالا. ہاں شبہ ڈالا کہ مالک تو بڑا بہادر ہو گیا کہ آج کل کے ہمارے بعض سادات تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں. یہاں کی اشارہ نہیں کر رہا, کہیں مت جائیے گا, لیا کی سائڈ پہ یا دوسری جگہوں پر اگر چند لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چوم لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہم صاحب کرامت بن گئے, امامت کا دعویٰ کر لیتے ہیں, مہدی کے ظہور کا اور زیارت کا دعویٰ کر لیتے ہیں, لوگوں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. ہو جاتا ہے بعض اوقات جس طرح انہوں نے تعارف میں کہا علامہ عارف کاظمی خطاب کر, میں علامہ ہوں ہی نہیں, لیکن ہمارے اسٹیج پہ جو القاب دیے جاتے ہیں اب ان کا بھی قصور نہیں، ایک روایت چلی ہوئی آ رہی ہے ہر مومنین اس القابات دیتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا دوست تھے، انہوں نے مجمع سے پوچھا کہ بھائی علامہ کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے؟ علامہ، امام خمینی کو بھی کبھی علامہ نہیں کہا کسی نے، آغا بہجت کو بھی کسی نے علامہ نہیں کہا، صرف علامہ حسن زاد عاملی، علامہ تبا تبائی اور علامہ جواد عاملی، جنہوں نے کم علامہ مجلسی، جنہوں نے کم از کم 80 یا 90 کتابیں لکھی ہوں۔ اصطلاحاً علامہ کسے کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ان پڑھ ایک کتاب نہ پڑھی اسے ہم علامہ کہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے اچھا جملہ کہا تھا کہ اگر آپ کا مطلب وہ علامہ ہے جو علامہ مجلسی تھے وہ تو میں نہیں، لیکن اگر آپ کا علامہ پاکستانی علامہ ہے کا اتنا گرا ہوا میں بھی نہیں۔ ہمارے یہاں القابات یہ لا علمی کی وجہ ہے، کسی نے امام خمینی کو بھی علامہ نہیں کہا، یعنی جو معاشرہ علم سے دور ہو جائے وہاں پر جاہلوں کو بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں، لیکن جو معاشرہ علم کے قریب ہو جائے، مالک اشتر کے ذہن میں بھی شبہ ڈالا گیا کہ مالک تو بہادر ہو گیا، ہمارے یہاں عوام پش اپ کرتی ہے، بھائی آپ سے بڑا مولانا، آپ سے بڑا عالم، اب وجود میں تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے کہ واقعاً مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا علم رکھنے والا، مجلس پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تکبر کے مولا فرماتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا دشمن متکبر ہے، جو اپنی ذات پر، اپنے نام پر، اپنی قوم پر، کسی بھی چیز پر تکبر کرے۔ فرمائیے اللہ کی نعمتیں ہیں شکر کیا کر، تکبر نہ کیا کر۔ مالک اشتر کے ذہن میں شبہ آیا، آئے مالک تو علی جیسا بہادر بن گیا، تیرے اندر علی جتنی بہادری آ گئی، جیسے شبہ آیا مالک علی کے پاس چلے گئے۔ اگر مالک کو پتا تھا اگر میں ایک گھنٹے کے لیے بھی بیٹھ گیا یہ شبہ عقیدے میں نہ بدل جائے، یہ شبہ مجھے تباہ نہ کر دے، میرے ایمان کو آگ میں نہ بدل دے، ایک مرتبہ مالک آئے، مولا علی میرے عقیدے کو شیطان خراب کر رہا ہے، شیطان پرس میرے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، کہ مالک تیرے وجود میں اتنی طاقت آ گئی کہ تو نے علی جتنوں کو مار دیا جتنوں کو علی نے مارا، ایک کم مالک تم نے بھی مار دیا۔ مولا نے مالک کر پیٹھ پر ایک تھپکی لگائی کہ مالک مبارک ہو، واقعی تو بہادر ہے، لیکن مالک تیرے مارنے میں، علی کے مارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مالک تیرے سامنے جو بھی آتا تھا تو تلوار چلاتا جاتا تھا، لیکن جو علی کے سامنے آتا تھا علی تا قیامت اس کی نسلوں میں دیکھتا تھا، اگر مجھ سے محبت کرنے والا کوئی تھا علی اسے زخمی کرتا تھا، لیکن اگر کوئی نہیں تو علی تلوار چلا دیتا تھا۔ کوشش کریں ان شبہات سے بچیں، انشاءاللہ ہماری بھی کوشش رہے گی، کیونکہ کوئی ایسا خاص چینل، کوئی ایسا خاص رابطہ نہیں جہاں پر نوجوان اپنے شبہات کو بیان کریں۔ پرشن میں تو کافی مواد ہے لیکن اردو میں جسے ہم اپ ڈیٹ مواد کے نہیں، انشاءاللہ بھی ایران جانے کے بعد کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کوشش ہے، کیونکہ اکثر نوجوان میڈیا پر، سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 8-9 منٹ کے پرینک کو دیکھنے کے لیے نوجوان اپنے پورا 1.5-1.5 گھنٹہ ضائع کر دیتا ہے صرف ہنسنے کے لیے۔ ہاں اگر 8-9 منٹ کے ایسے کلپس بنائے جائیں جس میں آپ کے شبہات کے جوابات ہوں، جہاں پر آپ سوالات بھیجیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک ایسا چینل بنایا جائے جہاں پہ نوجوانوں کے جو اپ ڈیٹ شبہات ہیں اخباریت کے حوالے سے، امام زمانہ کے حوالے سے، ظہور کے حوالے سے، تقلید کے حوالے سے، مختلف مسائل کے حوالے سے، تاکہ نوجوان ان کانٹیکٹ رہیں۔ اور جن جن لوگوں نے ہماری جو این جی او ہم نے بنائی تھی اس میں مدد کی، اس علاقے کے بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا، ان کا بھی بہت شکریہ ہے۔ کوشش کریں علمی سلسلہ آپ کا جاری رہے، علمی شخصیات کے ساتھ رابطے میں رہیں، بہت ساری ایسی ویب سائٹ ہیں علمی، مختص کر دیں، کم از کم روزانہ اگر 2 صفحہ پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں تو مہینے میں 30 صفحے بن جاتے ہیں، سال میں کاؤنٹ کریں تقریباً 350 صفحے بن جاتے ہیں۔ تو روزانہ کوشش کریں کوئی علم آپ کے وجود میں بڑھتا رہے، کہ مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہوتا ہے، اور فرمایا ملعون، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس کا آج اس کے کل سے بدتر ہے۔ تو ہمیں علی کا شیعہ بننا ہے، روزانہ اپنے وجود میں بہتری لانی ہے، نورانیت کو لانا ہے، علم اور علمیت کو بڑھانا ہے، جب اس کردار پر فائز ہو جائیں گے. مولا فرماتے پھر تم نے حق خون حسین ابن علی کو ادا کیا.
اللهم صل على محمد وآل محمد الأجل فرجهم.
کربلا اور میدان کربلا, اور کربلا میں واقعاً مردوں کا بھی بڑا کردار تھا جنہوں نے اپنی شہادتوں سے, اپنے خون سے دین اسلام کو زندہ کیا. لیکن پیغام کربلا کو کربلا کی خواتین نے زندہ کیا. ایک ہی مرد تھے امام سجاد, جو اللہ کی مصلحت کے مطابق بیمار تھے, زخمی تھے. امام کے لیے چلنا دشوار تھا, بولنا دشوار تھا, کیونکہ اگر صحت میں ہوتے تو جہاد واجب تھا. مصلحتاً امام اتنے بیمار تھے کہ مولا بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے, کہ روایات کے جملے ہیں خیمے سے امام کو نکالنے والی جناب زینب اپنی پیٹھ پر سوار کر کے بی بی نے امام کو خیمے سے باہر نکالا. اور کردار زینب کو خواتین سمجھیں کہ فرمایا, اگر علماء فرماتے ہیں اگر بی بی زینب نہ ہوتی کربلا کا پیغام نہ پھیلتا. اسی لیے بیبیوں کا جانا ضروری تھا, اور اہم کردار تھا خواتین کا. آج بھی اگر خواتین اپنے گھر میں کربلا بنانا چاہتی ہیں, آج بھی اپنے گھر میں حسینی بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں, وہی کردار جو آقا زادی کا کردار تھا. واقعاً مصائب بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, تکالیف بھی ہیں, لیکن اگر اس منزل ایمان پر رضن برضا, جب یہ ملعون کہتا ہے کہ اے زینب خدا نے تجھے اور تیرے گھرانے کو بڑا رسوا کیا, بی بی فرماتے ہیں یزید یہ زینب کا وعدہ ہے, ایک وقت آئے گا تیرے باپ کا نام لینے والا کوئی نہیں. اس گھر میں آج تیرا تخت ہے, تیری حکومت ہے, تیرے سپاہی ہیں, اور زینب کے ہاتھ میں رسیاں ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا یہی شہر ہوگا تیری قبر پر آنے والا کوئی نہیں ہوگا, تجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, لیکن تیرا شہر اگر جانا جائے گا تو زینب کے نام سے. آج مدینۃ الزینب یا زینبیہ کے نام سے وہ شہر مشہور ہے. آج دنیا حسین کو یاد کر رہی ہے. دعا کریں کہ بی بی زینب کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بھی ایسے بن جائیں جیسے بی بی زینب دیکھنا چاہتی ہے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
بلند آواز
یعنی آمد امام زمانہ کا دن ہے. فرمایا مومن کم از کم جمعہ کو مجھے یاد کیا کرو.
امام زمانہ فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے دادا حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے اے مومن میرے لیے دعا کیا کرو خدا میرا ظہور کر دے اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں اہل بیت میں سب سے زیادہ رونے والے امام سجاد تھے جو 40 سال روتے رہے لیکن علماء فرماتے ہیں نہیں نہیں اگر سجاد روئے تو 40 سال لیکن 1000 سال گزر گئے امام زمانہ اب تک رو رہے رو رو کے کہہ رہے ہیں اے خدا کب میرا ظہور ہوگا کب میں اس ظالم سے بدلہ لوں گا او جس نے میری دادی کی پسلیاں توڑی تھی کب میرا ظہور ہوگا جس نے میرے حسن کے جنازے پہ تیر برسائے تھے کب میرا ظہور ہوگا تاکہ میں اس سے بدلہ لوں جس نے میری سکینہ کو تماچے مارے جس نے میری زینب کی چادر چھینی فرمایا ایشیو تو میرے لیے اتنا دعا نہیں کرتا جتنے میں خود اپنے ظہور کے لیے دعا کرتا ہوں فرمایا میرے شیعوں کو بتا دو تو میرے دادا حسین کے غم میں آنسو روتا ہے لیکن تیرا مولا خون روتا ہے ایشیو تو نے سنا کہ خیموں کو آگ لگی میں نے دیکھا کیسے میری پھپھی زینب نے سجاد کو باہر نکالا سن سن کے روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ دیکھ دیکھ کے روتا ہے آج امام کو مجلس میں بلائیے اگر مولا آ جائے اس سے زیادہ کیا چاہیے یہ روایت میں ہمیشہ پڑھتا ہوں میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اے مومن عزادار جب ذاکر مسائے پڑھنا چاہتا ہے ابھی تو رویا نہیں رونا چاہتا ہے ابھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں نکلنا چاہتے ہیں فرمایا آیا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے رو کر کہتی ہے خدا یہ میرے حسین کا عزادار بڑے خوش نصیب آج بی بی کی زبان پہ آپ کا نام ہے لیکن وہی امام زمانہ فرماتے ہیں اے مومن اگر مجھے بلانا چاہتا ہے فرمایا جس مجلس میں میری پھپھی زینب کے مصائب ہو اے مومن میں وہاں ضرور آتا ہوں کل میں نے ایک جملہ کہا معصوم فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی غیروں نے نہیں پہچانا، تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اپنوں نے بھی پہچانے سے انکار کر دیا۔ جو ہمیں جانتے تھے، جو ہمیں مانتے تھے، لیکن انکار کر دیا۔ آج کہا بھی گیا کسی مومنہ نے کہا مولانا یہ مساج سنائے، فرمایا ایک حسین کی چاہنے والی تھی عاشق حسین، جو بچپن سے حسین کے گھر میں پلی، جسے قرآن زینب نے پڑھایا، لیکن جب جوان ہوئے امام نے آزاد کر دیا، کوفے میں شادی ہو گئی۔ اپنے شوہر کو کہتی تھی میرا مولا بڑا کریم ہے، میرا مولا بڑا سخی ہے، جب میں اپنے مولا کو بلاؤں گی تجھے پتا چلے گا۔ فرمایا بڑی مدتوں کے بعد مدینے آئے، ایک مرتبہ کا مولا حسین آپ نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا، مولا کب میرے گھر آئیں گے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، مولا میں سفرہ لگانا چاہتی ہوں، مولا میں اپنے گھر کو سجانا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ رو کر کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو زہرا کے بیٹے کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیری تمہارا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن شیریں حسین کی وصیت یاد کرنا، جی میرے مولا، فرمایا شیریں کبھی قیدیوں کا دل نہ دکھا، قیدی بڑے مظلوم ہوتے۔ عزیز و وقت گزر گیا، مدتیں گزر گئیں، حالات بدل گئے۔ جب سادات کا قافلہ بازار میں آیا، راوی کہتا شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، ایک مرتبہ اس کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے۔ گھر گیا شیرین کو کہا شیرین تو نے کہا تھا، تیرے مولا نے کہا تھا قیدیوں کا خیال رکھنا، ارے میں نے ایسے قیدی دیکھے، زندگی گزر گئی ایسے قیدی نہیں دیکھے۔ فرمایا شیرین دوڑتی ہوئی باہر آئے، کہا قیدی بیویوں میرے گھر میں تشریف لاؤ، میرے مولا کی وصیت تھی قیدیوں کا خیال رکھنا۔ قیدی بیویاں شیرین کے گھر میں آ گئیں، شیرین نے کہا قیدی بیویوں کھانا چاہیے کھانا لاؤں، پانی چاہیے پانی لاؤں۔ قیدی بیویوں نے کہا اے مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو ہم تیرے گھر میں مات تم کر لے، کیونکہ ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے نکلے۔ کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا، کسی نے ماتم کرنے نہیں دیا۔ شیری نے کہا قیدی بیویوں جتنا رونا ہے رو لو، میں تمہیں نہیں روکتی۔ عزیزو یا اجازت کا ملنا تھا، بیویوں نے آپ کی طرح ہلکا بنایا۔ ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کر کہا اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ شیری نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کر دے۔ بیویاں بیٹھ گئے، شیری تیرا گھر ہے، اگر اجازت نہیں تو ماتم نہ کریں گے، نہیں قیدی بیویوں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتے، اگر تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بیٹی کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اور بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کر کہا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔ شیرینے کا قیدی بی بی چپ ہو، سکینہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے، اللہ سکینہ کو سلامت رکھے۔ قیدی بی بی تو نے مجھے بڑا رلایا، آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تمہارے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ جب عباس کا نام آنا تھا، عجب نئی سکینہ اٹھی ہوگی اور بیان کیا ہوگا اے عباس کے پیاسے بھیا، اے عباس کے غریب الوطن بھیا۔ اب روایت کے جملے شیریں کو سمجھ نہیں آیا، آگے بڑی بیبیوں میں جو سب سے عمر میں بڑی بیبی تھی اس کے قدموں میں گر گئے، کہتی ہے قیدی بیبی مجھے نہیں معلوم کہاں سے آئی ہو، کون ہو تو نے مجھے بڑا رلایا، آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تمہارے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزیز اب کوئی اور بیوی نہیں اٹھی، ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا۔ اب شیری کو سمجھ نہیں آیا، ایک مرتبہ قدموں میں گر گئی، اے قیدی بیوی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے، تیرا حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیری نہیں پہچانا وانا زینب۔ شیری تیرے مہمان آ گئے، تیرا حسین آ گیا، تیرا علی اکبر آ گیا۔ شیری نے پہلا سوال کیا، او میری آقا زادی عباس کہاں ہے؟ بی بی نے سب سر دکھائے، شیری یہ حسین کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے۔ ایک مرتبہ ایک سر کی طرف اشارہ کیا، جو سر گھوڑے کی گردن سے بنا تھا، یا گھوڑا چلتا تھا، سر زلجنا کی ٹانپوں میں ٹکراتا تھا، کبھی بھی یہ کس کا سر ہے؟ فرمایا یہ میرے عباس کا سر ہے۔ کبھی بھی سب سر نوک نیزہ پہ ہے، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہے؟ کہا جب نوک نیزہ پہ رکھتے تھے، جب عباس کی نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑ جاتی تھی، سکینہ کے زخمی رخساروں پہ پڑ جاتی تھی، یہ سر زمین پہ گر جاتا تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلموا ایم قلب ینقلبون۔ ماتم حسین،